بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملفوظات حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام. 4 ستمبر 1904. فرمایا، سچ یہ ہے کہ یہ مقام رضا انسان کی اپنی قوت سے نہیں مل سکتا. ہاں، اس میں کلام نہیں کہ انسان کا فرض ہے کہ وہ مجاہدات کرے، لیکن اس مقام کے حصول کا اصل اور سچا ذریعہ دعا ہے. انسان کمزور ہے جب تک دعا سے قوت اور تائید نہیں پاتا، اس دشوار گزار منزل کو طے نہیں کر سکتا. خود اللہ تعالیٰ نے انسان کی کمزوری اور اس کے ضعف حال کے متعلق ارشاد فرمایا ہے، خلق الانسان ضعیفہ، النساء آیت 39. یعنی انسان ضعیف اور کمزور بنایا گیا ہے، پھر باوجود اس کی کمزوری کے اپنی طاقت سے ایسے عالی درجہ اور عرفہ مقام کے حاصل کرنے کا دعویٰ کرنا سراسر خام خیالی ہے. اس کے لیے دعا کی بہت ضرورت ہے، بہت بڑی ضرورت ہے. دعا ایک زبردست طاقت ہے جس سے بڑے بڑے مشکل مقام حل ہو جاتے ہیں، اور دشوار گزار منزلوں کو انسان بڑی آسانی سے طے کر لیتا ہے، کیونکہ دعا اس فیض اور قوت کو جذب کرنے والی ہے جو اللہ تعالیٰ سے آتی ہے. جو شخص کثرت سے دعاؤں میں لگا رہتا ہے، وہ آخر اس فیض کو کھینچ لاتا ہے اور خدا تعالیٰ سے تائید یافتہ ہو کر اپنے مقاصد کو پا لیتا ہے. ہاں، میری دعا خدا تعالیٰ کا منشا نہیں ہے، بلکہ اول تمام مسائی اور مجاہدات کو کام میں لائے اور اس کے ساتھ دعا سے کام لے، اسباب سے کام لے. اسباب سے کام نہ لینا اور میری دعا سے کام لینا، یہ آداب و دعا سے ناواقفی ہے اور خدا تعالیٰ کو آزمانا ہے. اور میرے اسباب پر گر رہنا اور دعا کو لاشائے ماں سمجھنا، یہ تحریت ہے. یقین سمجھو کہ دعا بڑی دولت ہے. جو شخص دعا کو نہیں چھوڑتا، اس کے دین اور دنیا پر آفت نہ آئے گی. وہ ایک ایسے قلعے میں محفوظ ہے جس کے لیے مسلح سپاہی ہر وقت حفاظت کرتے ہیں. لیکن جو دعاؤں سے لاپرواہ ہے، وہ شخص کی طرح ہے جو خود بے ہتھیار ہے اور اس پر کمزور بھی ہے، اور پھر ایسے جنگل میں ہے جو درندوں اور موذی جانوروں سے بھرا ہوا ہے. وہ سمجھ سکتا ہے کہ اس کی خیر ہرگز نہیں ہے. ایک لمحہ میں وہ موذی جانوروں کا شکار ہو جائے گا اور اس کی ہڈی بوٹی نظر نہ آئے گی. اس لیے یاد رکھو کہ انسان کی بڑی سعادت اور اس کی حفاظت کا اصل ذریعہ یہی دعا ہے. یہی دعا اس کے لیے پناہ ہے اگر وہ ہر وقت اس میں لگا رہے. یہ بھی یقین سمجھو کہ یہ ہتھیار اور نعمت صرف اسلام ہی میں دی گئی ہے، دوسرے مذاہب سطحیہ سے محروم ہیں. اور یہ لوگ بھلا کیوں دعا کریں گے جبکہ ان کا یہ اعتقاد ہے کہ تناسب کے چکر میں سے ہم نکل ہی نہیں سکتے ہیں اور کسی گناہ کے معافی کی کوئی امید ہی نہیں ہے. ان کو دعا کی کیا حاجت اور کیا ضرورت اور اس سے کیا فائدہ؟ اسے صاف معلوم ہوتا ہے کہ آریہ مذہب میں دعا ایک بے فائدہ چیز ہے. اور پھر عیسائی دعا کیوں کریں گے جبکہ وہ جانتے ہیں کہ دوبارہ کوئی گناہ بخشا نہیں جائے گا، کیونکہ مسیح دوبارہ تو مصلوب ہو ہی نہیں سکتا. بس یہ خاص اکرام اسلام کے لیے ہے، اور یہ وجہ ہے کہ یہ امت مرحومہ ہے. لیکن اگر آپ ہی اس فضل سے محروم ہو جائیں اور خود ہی اس دروازے کو بند کر دیں، تو پھر کس کا گناہ ہے؟ جب ایک حیات بخش چشمہ موجود ہے اور ہر وقت اس میں سے پانی پی سکتا ہے، پھر اگر کوئی اس سے سیراب نہیں ہوتا تو خود طالب موت اور تشنہ ہلاکت ہے. اس صورت میں تو چاہیے کہ اس پر منہ رکھ دے اور خوب سیراب ہو کر پانی پی دے. وے یہ میری نصیحت ہے جس کو میں ساری نصح قرآنی کا مقصد سمجھتا ہوں. قرآن شریف کے 30 پارے ہیں اور وہ سب کے سب نصائح سے لبریز ہیں، لیکن ہر شخص نہیں جانتا کہ ان میں سے وہ نصیحت کون سی ہے جس پر اگر مضبوط ہو جاویں اور اس پر پورا عمل درآمد کریں تو قرآن کریم کے سارے احکام پر چلنے اور سارے منعیات سے بچنے کی توفیق مل جاتی ہے. مگر میں تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ کلید اور قوت دعا ہے. دعا کو مضبوطی سے پکڑ لو. میں یقین رکھتا ہوں اور اپنے تجربے سے کہتا ہوں کہ پھر اللہ تعالیٰ ساری مشکلات کو آسان کر دے گا. لیکن مشکل یہ ہے کہ لوگ دعا کی حقیقت سے ناواقف ہیں اور وہ نہیں سمجھتے کہ دعا کیا چیز ہے. دعا یہی نہیں ہے کہ چند لفظ منہ سے بڑبڑا لیے، یہ تو کچھ بھی نہیں. دعا اور دعوت کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ کو اپنی مدد کے لیے پکارنا، اور اس کا کمال اور مؤثر ہونا اس وقت ہوتا ہے جب انسان کمال درد دل اور قلق اور سوز کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور اس کو پکارے، ایسا کہ اس کے روح پانی کی طرح گداز ہو کر آستانِ الوہیت کی طرف بہہ نکلے. یا جس طرح پر کوئی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے اور وہ دوسرے لوگوں کو اپنی مدد کے لیے پکارتا ہے، تو دیکھتے ہو کہ اس کی پکار میں کیسا انقلاب اور تغیر ہوتا ہے. اس کی آواز ہی میں وہ درد بھرا ہوتا ہے جو دوسروں کے رحم کو جذب کرتا ہے. اسی طرح وہ دعا جو اللہ تعالیٰ سے کی جاوے، اس کی آواز اس کا لب و لہجہ بھی اور ہی ہوتا ہے، اس میں وہ رقت اور درد ہوتا ہے جو علویت کے چشمہ رحم کو جوش میں لاتا ہے۔ اس دعا کے وقت آواز ایسی ہو کہ سارے اعضاء اس سے متاثر ہو جائیں، اور زبان میں خشوع ہو، دل میں درد اور رقت ہو، اعضاء میں انکسار اور رجوع اللہ ہو، اور پھر سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم پر کامل ایمان اور پوری امید ہو، اس کی قدرتوں پر ایمان ہو۔ ایسی حالت میں جب آستانہ اولیت پر گرے نامراد واپس نہ ہوگا، چاہیے کہ اس حالت میں بار بار حضور الہی میں عرض کرے کہ میں گناہگار اور کمزور ہوں، تیری دستگیری اور فضل کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا، تو آپ رحم فرما اور مجھے گناہوں سے پاک کر، کیونکہ تیرے فضل و کرم کے سوا کوئی اور نہیں ہے جو مجھے پاک کرے۔ جب اس قسم کی دعا میں مداومت کرے گا اور استقلال اور صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے فضل اور تائید کا طالب رہے گا، تو کسی نامعلوم وقت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور اور سکینت اس کے دل پر نازل ہوگی، جو دل سے گناہ کی تاریکی دور کر دے گی، اور غیب سے قوت عطا ہوگی جو گناہ سے بیزاری پیدا کر دے گی، اور وہ ان سے بچے گا۔ اس حالت میں دیکھے گا کہ میرا دل جذبات اور نفسانی خواہشوں کے ایسا اسیر اور گرفتار تھا کہ گویا ہزاروں ہزار زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، جو بے اختیار اسے کھینچ کر گناہ کی طرف لے جاتے تھے، اور یا یک دفعہ وہ سب زنجیر ٹوٹ گئے ہیں اور آزاد ہو گیا ہے، اور جیسے پہلی حالت میں وہ محسوس اور مشاہدہ کرے گا کہ وہی رغبت اور رجوع اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، گناہ سے محبت کی بجائے نفرت اور اللہ تعالیٰ سے وحشت اور نفرت کی بجائے محبت اور کشش پیدا ہوگی۔ یہ ایک زبردست صداقت ہے جو اسلام میں موجود ہے، اس کا انکار ہرگز نہیں ہو سکتا، اس لیے اس کا زندہ ثبوت ہر زمانے میں موجود رہتا ہے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں اور اپنے تجربے سے کہتا ہوں کہ اگر انسان اس امر کو سمجھ لے اور وہ دعا کے راہ سے آگاہ ہو جاوے، تو اس میں اس کی بڑی سعادت اور نیک بختی ہے، اور اس صورت میں سمجھو کہ گویا اس کی ساری مرادیں پوری ہو گئی ہیں، ورنہ دنیا کے ہم و غم تو اس قسم کے ہیں کہ انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ جو شخص روح بدنیا ہوتا ہے وہ تھوڑی دور چل کر رہ جاتا ہے، کیونکہ نامرادیاں اور ناکامیاں آخر آ کر ہلاک کر دیتی ہیں، لیکن جو شخص ساری قوتوں اور طاقتوں کے ساتھ روح بخدا ہوتا ہے اور خدا تعالی ہی کے لیے اس کی سب حرکات و سکنات ہوتی ہیں، تو خدا تعالی دنیا کو بھی ناک سے پکڑ کر اس کا خادم بنا دیتا ہے۔ اگرچہ اس حالت میں بہت فرق ہوتا ہے، دنیا دار تو دنیا کا دیوانہ ہوتا ہے، لیکن یہ روح بخدا شخص جس کی دنیا خادم ہو جاتی ہے، دنیا اور اس کے لذتوں میں کوئی لذت نہیں پاتا، بلکہ ایک قسم کی بدمزگی ہوتی ہے، کیونکہ وہ لطف اور ذوق دنیا کی طرف نہیں ہوتا بلکہ کسی اور طرف جاتا ہے۔ انسان جب اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے اور ساری راحت اور لذت اللہ تعالیٰ ہی کی رضا میں پاتا ہے، تو کچھ شک نہیں کہ دنیا بھی اس کے پاس آ جاتی ہے، مگر راحت کے طریق اور ہو جائیں گے، وہ دنیا اور اس کی راحتوں میں کوئی لذت اور راحت نہیں پاتا۔ اسی طرح پر انبیاء اور اولیاء کے قدموں پر دنیا کو لا کر ڈال دیا گیا ہے، مگر ان کو دنیا کا کوئی مزہ نہیں آیا، کیونکہ ان کا رخ اور طرف تھا۔ یہی قانون قدرت ہے، جب انسان دنیا، لیکن جب خدا تعالیٰ میں فنا ہو کر دنیا کے لذت کو چھوڑتا ہے اور اس کی آرزو اور خواہش باقی نہیں رہتی، تو دنیا ملتی ہے مگر اس کی لذت باقی نہیں رہتی۔ یہ ایک مستحکم اصول ہے، اس کو بھولنا نہیں چاہیے۔ خدا یابی کے ساتھ دنیا یابی وابستہ ہے۔ خدا تعالیٰ بار بار فرماتا ہے کہ جو تقوی اختیار کرے گا اسے تمام مشکلات سے نجات ملے گی، اور ایسے طور پر اسے رزق دے گا کہ اسے علم بھی نہیں ہوگا۔ یہ کس قدر برکت اور نعمت ہے کہ ہر قسم کی تنگی اور مشکل سے آدمی نجات پا جاوے اور اللہ تعالیٰ اس کے رزق کا کفیل ہو، لیکن یہ بات جیسا کہ خود اس نے فرمایا تقوی کے ساتھ وابستہ ہے، اور کوئی امر اس کے ساتھ نہیں بتایا کہ دنیاوی مکر و فریب سے یہ باتیں حاصل ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں کی علامات میں سے یہ بھی ایک علامت ہے کہ وہ دنیا سے تبھی نفرت کرتے ہیں، پر جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے خوش ہو جاوے اور دنیا اور آخرت کی راحت اسے مل جاوے، وہ یہ راہ اختیار کرے۔ اگر اس راہ کو تو چھوڑتا ہے اور راہیں اختیار کرتا ہے، تو پھر ٹکریں مار کر دیکھ لے کہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ ہوں گے جن کو یہ نصیحت بری لگے گی اور وہ ہنسی کریں گے، لیکن وہ یاد رکھیں کہ آخر ایک وقت آ جائے گا کہ وہ ان باتوں کی حقیقت کو سمجھیں گے اور پھر بول اٹھیں گے کہ افسوس ہم نے جو ہی عمر ضائع کی، لیکن اس وقت کا افسوس کچھ کام نہ دے گا، اصل موقع ہاتھ سے نکل جائے گا اور پیغام موت آ جائے گا۔ میں پھر کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کو خوش کرنے کی فکر کرو، کیونکہ اگر خدا تعالیٰ مہربان ہو جاوے تو ساری دنیا مہربان ہو جاتی ہے، لیکن اگر وہ ناراض ہو تو پھر کوئی بھی کام نہیں آ سکتا۔ جب اس کا غضب آ گیا تو دنیا میں کوئی مہربان نہ رہے گا، کیسا ہی مکر و فریب کرے، تسبیحیں ڈالے، بھگوے اور سبز کپڑے پہنے، مگر دنیا اس کو حقیر سمجھے گی. اگر چند روز دنیا دھوکہ کھا بھی لے تو بھی آخر اس کی قلی کھل جائے گی اور اس کا مکر و فریب ظاہر ہو جائے گا. لیکن جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، دنیا اس کی کتنی مخالفت کرے، وہ اپنے مخالفت اور منصوبوں میں کامیاب نہ ہوگی. اس کو گالیاں دے، لانتے بھیجے، لیکن ایک وقت آ جائے گا کہ وہی دنیا اس کی طرف رجوع کرے گی اور اس کی سچائی کا اعتراف اسے کرنا پڑے گا. میں سچ کہتا ہوں کہ اللہ جس کا ہو جاتا ہے دنیا بھی اس کی ہو جاتی ہے. ہاں یہ صحیح ہے کہ جو لوگ خدا تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں، ابتدان اہل دنیا ان کے دشمن ہو جاتے ہیں اور اسے قسم قسم کی تکلیفیں دیتے اور اس کے راہ میں روڑے اٹکاتے ہیں. کوئی پیغمبر اور مرسل نہیں آیا جس نے دکھ نہ اٹھایا ہو، مکار، فریبی، دکاندار اس کا نام نہ رکھا ہو، مگر باوجود اس کے کہ کروڑا بندوں نے اس پر ہر قسم کے تیر چلانے چاہے، پتھر مارے، گالیاں دیں، انہوں نے کسی بات کی پرواہ نہیں کی، کوئی امر ان کے راہ میں روک نہیں ہو سکا. وہ دنیا کو خدا تعالیٰ کے کلام سناتے رہے اور وہ پیغام جو لے کر آئے تھے اس کے پہنچانے میں کوئی دقیقہ آخر گزاشت نہیں کیا. ان تکلیفوں اور اظہار رسانیوں نے جو نادان دنیا داروں کی طرف سے پہنچے ان کو سست نہیں کیا، بلکہ وہ اور تیز قدم ہوتے، یہاں تک کہ وہ زمانہ آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ مشکلات ان پر آسان کر دیں اور مخالفوں کو سمجھ آنے لگی، اور پھر وہی مخالف دنیا ان کے قدموں پر آ گری اور ان کی سچائی اور راست بازی کا اعتراف کرنے لگا. دل اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ جب چاہتا ہے بدل دیتا ہے. حضرت اقدس نے فرمایا، یقیناً یاد رکھو تمام انبیاء کو اپنی تبلیغ میں مشکلات آئی ہیں. ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو سب انبیاء علیہ السلام سے افضل اور بہتر تھے، یہاں تک کہ آپ پر سلسلہ نبوت اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا، یعنی تمام کمالات نبوت آپ پر طبی طور پر ختم ہو گئے، باوجود ایسے جلیل الشان نبی ہونے کے کون نہیں جانتا کہ آپ کو تبلیغ رسالت میں کس قدر مشکلات اور تکالیف پیش آئیں، اور کفار نے کس حد تک آپ کو ستایا اور دکھ دیا. اس مخالفت میں اپنی قوم اور چچا اور دوسرے بزرگ سب سے بڑھ کر حصہ لینے والے تھے. آپ کی مصیبتوں اور تکلیفوں کا زمانہ اتنا لمبا ہوا کہ 13 برس تک اپنی قوم سے ہر قسم کے دکھ اٹھاتے رہے. اس حالت میں کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ شخص کامیاب ہوگا، کیونکہ ہر طرف مخالفت کا بازار گرم تھا اور خود اپنے رشتہ دار ہی تشنہ خون ہو رہے تھے. جدی اور برادری کے لوگوں نے جب قبول نہ کیا تو اوروں کو اور بھی مشکلات پیش آ گئے. غرض اس طرح پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصیبتوں کا زمانہ دراز ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس قسم کے مشکلات پیش نہیں آئے، کیونکہ حضرت موسیٰ کی قوم بنی اسرائیل نے ان کو فوراً قبول کر لیا تھا. اس لیے قوم کی طرف سے کوئی دکھ اور مصیبت یا روب ان کو پیش نہیں آئی، لیکن برخلاف اس کے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم سے مشکلات اور انکار کا مرحلہ پیش آیا. پھر ایسی صورت میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابیاں کیسی اعلیٰ درجے کی ثابت ہوتی ہیں، جو آپ کے کمالات اور فضائل کا سب سے بڑھ کر ثبوت ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ تعالیٰ کے اذن و امر سے تبلیغ شروع کی تو پہلے ہی آپ کو یہ مرحلہ پیش آیا کہ قوم نے انکار کیا. لکھا ہے کہ جب آپ نے قریش کی دعوت کی اور سب کو بلا کر کہا، میں تم سے ایک بات پوچھتا ہوں، اس کا جواب دو، یعنی میں اگر تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک بڑی بھاری فوج پڑی ہوئی ہے اور وہ اس گھات میں بیٹھی ہوئی ہے کہ موقع پا کر تمہیں ہلاک کر دے، تو کیا تم باور کرو گے؟ سب نے بالاتفاق کہا کہ بے شک ہم اس بات کو تسلیم کریں گے، اس لیے کہ تو وہ ہمیشہ سے صادق اور امین ہے. جب وہ اقرار کر چکے تو پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، میں سچ کہتا ہوں کہ میں خدا تعالیٰ کا پیغمبر ہوں اور تم کو آنے والے عذاب سے ڈراتا ہوں. اتنی بات کہنی تھی کہ سب آگ ہو گئے اور ایک شریر بول اٹھا، تبن لکا سائر الیوم. افسوس جو بات ان کے نجات اور بہتری کی تھی، نہ عاقبت اندیش قوم نے اس کو ہی برا سمجھا اور مخالفت پر آمادہ ہو گئے. اب اس کے بالمقابل موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو دیکھو، بنی اسرائیل باوجود کے ایک سخت دل قوم تھی، لیکن انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ پر فوراً ہی اس کو قبول کر لیا، اور اس طرف موسیٰ علیہ السلام سے افضل کو قوم نے تسلیم نہ کیا اور مخالفت کے لیے تیار ہو گئے. مصائب کا سلسلہ شروع ہو گیا، آئے دن قتل کے منصوبے ہونے لگے، اور یہ زمانہ اتنا لمبا ہو گیا کہ 13 برس تک برابر چلا گیا. 13 برس کا زمانہ کم نہیں ہوتا. اس عرصے میں آپ نے جس قدر دکھ اٹھایا ان کا بیان بھی آسان نہیں ہے. قوم کی طرف سے تکالیف اور اظہار ثانی میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی جاتی تھی، اور ادھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے صبر اور استقلال کی ہدایت ہوتی تھی، اور بار بار حکم ہوتا تھا کہ جس طرح پہلے نبیوں نے صبر کیا ہے تو بھی صبر کر، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کمال صبر کے ساتھ ان تکالیف کو برداشت کرتے تھے اور تبلیغ میں سست نہ ہوتے تھے، بلکہ قدم آگے ہی پڑتا تھا. اور اصل بات یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر پہلے نبیوں کا سا نہ تھا، کیونکہ وہ تو ایک محدود قوم کے لیے مبعوث ہو کر آئے تھے، اس لیے ان کی تکالیف اور اظہار ثانیاں بھی اسی حد تک محدود ہوتی تھیں. لیکن اس کے مقابلے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر بہت ہی بڑا تھا، کیونکہ سب سے اول تو اپنی قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو گئی اور اظہار ثانی کے درپے ہوئی، اور پھر عیسائی بھی دشمن ہو گئے. جب ان کو سنایا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف ایک خدا کے بندے اور رسول تھے تو ان کو آگ لگ گئی، کیونکہ وہ تو ان کو خدا بنائے بیٹھے تھے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر حقیقت کھول دی. یہ قاعدے کی بات ہے کہ انسان جس کو خدا بنا لیتا ہے اور اپنا معبود مانتا ہے، اس کا ترک کرنا آسان نہیں ہوتا، بلکہ پھر اس کو چھوڑنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے. عیسائیوں کا یہ اعتقاد پختہ ہو گیا ہوا تھا، اس لیے جب انہوں نے سنا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مصنوعی خدا کو انسان بنا دیا تو وہ دشمن جان بن گئے، اور اسی طرح پر یہودیوں میں بہت سی مشرکانہ رسوم پیدا ہو گئی تھیں، اور وہ حضرت مسیح کا بالکل انکار کرتے تھے. جب ان کو متنبہ کیا گیا تو وہ بھی مخالفت کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے. وہ تو حضرت مسیح کو معاذ اللہ مکار اور کذاب کہتے تھے. بالمقابل آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ تم کو ان کو کذاب کہنے میں خود کذاب ہو، وہ خدا تعالیٰ کے ایک برگزیدہ نبی ہے. اس کے علاوہ ان کے مخالفت کی ایک بڑی بھاری وجہ یہ ہوئی کہ وہ اپنے بے وقوفی اور کم فہمی سے یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ خاتم الانبیاء بنی اسرائیل میں سے آئے گا، کیونکہ تورات میں جیسے کہ سنت اللہ ہے آخری نبی کے متعلق جو پیش گوئی ہے وہ ایسے الفاظ میں ہے جس سے ان کو یہ شبہ پیدا ہو گیا تھا. وہاں لکھا ہے کہ تمہارے بھائیوں یہ بیٹھے تھے، حالانکہ اس سے مراد بنی اسماعیل تھے. پس جب انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ سنا کہ وہ خاتم الانبیاء ہیں تو ان کی ساری امیدوں پر پانی پھر گیا، اور جو کچھ وہ تورات کے پیش گوئی کے مطابق سمجھے بیٹھے تھے وہ غلط قرار دیا گیا. اس سے ان کو آگ لگی اور وہ مخالفت کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے. اصل بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے پیش گوئیوں میں سنت اللہ یہی ہے کہ ان میں اخوا اور ابتلا کا بھی ایک پہلو ہوتا ہے، کیونکہ اگر یہ پہلو نہ رکھا جاوے تو پھر کوئی اختلاف ہی نہ رہے اور سب کا ایک ہی مذہب ہو جاتا. مگر خدا تعالیٰ نے امتیاز کے لیے ایسا ہی چاہا ہے کہ پیش گوئیوں میں ایک ابتلا کا پہلو رکھ دیتا ہے. کوتاہ اندیش ظاہر پرست اس پر اڑ جاتے ہیں اور اصل مقصود سے دور جا پڑتے ہیں. اسی طرح پر ان یہودیوں کو یہ مشکل پیش آئی کہ وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق شک میں پڑ گئے. اگر تورات میں وہ پیش گوئی صاف الفاظ میں ہوتی کہ آنے والا بنی اسماعیل میں سے ہوگا اور اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، اس کے باپ کا نام عبداللہ بن عبد المطلب ہوگا اور اس کی ماں کا نام آمنہ ہوگا، تو یہودی کیوں کر انکار کرتے؟ مگر ان کی بدقسمتی سے پیش گوئی میں ایسی سراحت نہ تھی. وہاں لکھا تھا کہ تیرے بھائیوں میں سے، وہ اس سے مراد بنی اسرائیل سمجھتے رہے. ایسا ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت بھی یہودیوں کو ٹھوکر لگی تھی. ملاکی نبی کی کتاب میں حضرت مسیح کے آنے سے پہلے ایلیا کے آنے کی پیش گوئی درج ہے. جب حضرت مسیح آ گئے اور انہوں نے دعویٰ کیا تو یہودی مخالفت کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے کہ پہلے الیاس کا آنا ضروری ہے، اس لیے وہ انکار کرنے لگے. چنانچہ انہوں نے خود حضرت مسیح سے یہی سوال کیا کہ الیاس کا آنا جو مسیح سے پہلے ضروری ہے وہ کہاں ہے؟ حضرت مسیح نے کہا کہ آنے والا الیاس آ گیا ہے، یعنی وہ یوحنا ابن زکریا کے رنگ میں آیا ہے، چاہو تو قبول کرو. مگر یہ بات ان کی تسلی کا مجھے کیوں کر ہو سکتی تھی؟ وہ اس بات پر اڑے رہے کہ وہاں کسی مسیح کے آنے کی خبر تو دی نہیں گئی، وہاں تو خود ایلیا کے آنے کا وعدہ ہے. اس بنا پر وہ انکار کرتے رہے اور دکھ اور تکلیفیں بھی پہنچاتے رہے، یہاں تک کہ اب بھی یہودی یہی یقین رکھتے ہیں میرے پاس ایک فاضل یہودی کی کتاب ہے, اس نے اس مسئلے پر ایک لمبی بحث کی ہے اور کہا ہے کہ ہم اس مسیح کو کیوں کر قبول کر سکتے ہیں جبکہ اس سے پہلے ایلیا نہیں آیا. یہ شخص جو یسوع مسیح ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اس کا دعویٰ بناوٹی اور جھوٹا ہے, کیونکہ وہ ایلیا کے دوبارہ آنے کی جھوٹی تعویل کرتا ہے. ہم اس کے خالہ زاد بھائی یحییٰ کو کیوں کر ایلیا سمجھ لیں؟ پھر وہ لوگوں کے سامنے اپیل کرتا ہے کہ ہم کس طرح پر اس شخص کے دعوے کو تسلیم کر لیں جبکہ ہمیں یہ خبر دی گئی تھی کہ پہلے ایلیا آئے گا. اس میں کسی مسیل کا وعدہ نہیں کیا گیا. آخر میں کہتا ہے کہ اگر خدا تعالیٰ قیامت کو ہم سے سوال کرے گا کہ کیوں اس مسیح کو قبول نہیں کیا, تو ہم ملاکی نبی کی کتاب کھول کر اس کے سامنے رکھ دیں گے. اس قسم کے مشکلات ان لوگوں کو کیوں پیش آئے؟ اس کی وجہ بجوز اس کے کچھ نہیں کہ انہوں نے خدا تعالیٰ کی پیشگوئیوں پر غور نہیں کیا اور ظاہر الفاظ والے رہے. اسی قسم کے مشکلات اس وقت مسلمانوں کو پیش آئے ہیں, لیکن اگر غور کیا جاوے تو ان کے سامنے تو کوئی نظیر اور فیصلہ موجود نہ تھا, لیکن ان کے سامنے تو دوبارہ آنے کا مقدمہ فیصل شدہ موجود ہے جو خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عدالت سے فیصل ہو چکا ہے. انہوں نے تعویل کر کے بتا دیا تھا کہ دوبارہ آنے والے شخص سے مراد وہی نہیں ہوتا. پھر کس قدر افسوس ہے ان پر کہ یہ اس فیصلے سے فائدہ نہیں اٹھاتے. لا یلدغ المومن من جور واحد مرتین, یہودیوں کو جس پتھر سے ٹھوکر لگی اور وہ لانتی ہو گئے اسی پتھر سے یہ ٹھوکر کھاتے ہیں. یہودی اس وقت دنیا میں موجود ہیں, ان کے کتابیں موجود ہیں, ان سے دریافت کر لو کہ کیا ان کا یہ عقیدہ تھا یا نہیں کہ مسیح سے پہلے ایلیا آئے گا, اور ملاکی نبی کی کتاب میں یہ پیشگوئی درج ہے یا نہیں, اور پھر عیسائیوں سے پوچھو اور انجیل میں اس فیصلے کو پڑھو جو مسیح نے خود کیا ہے. مومن تو دوسرے کے مصیبت سے عبرت پکڑتا ہے, لیکن ان مسلمانوں نے اسے کیا سبق سیکھا؟ یہودی عقیدہ ہے جس کی وجہ سے یہودی واسطے جہنم ہوئے. اب کیا یہ بھی یہی چاہتے ہیں؟ میں حیران ہوتا ہوں کہ ان کی عقلوں کو کیا ہو گیا. اگر حضرت مسیح کا وہ فیصلہ جو انہوں نے الیاس کے دوبارہ آنے کے متعلق کیا ہے صحیح نہیں ہے, تو پھر مجھے جواب دیں کہ حضرت مسیح سچے پیغمبر کیوں کر ہو سکتے ہیں, کیونکہ اس میں تو کوئی کلام اور شبہ ہی نہیں کہ ان کے آنے سے پیشتر ایلیا کا آنا ضروری تھا, اور ایلیا آسمان سے نہیں آیا پھر حضرت مسیح کیوں کر سچے نبی ٹھہریں گے؟ اس عقیدہ فاسدہ سے یہی نہیں کہ یہودیوں کی طرح حضرت عیسیٰ کی رسالت سے انکار کرنا پڑے گا, بلکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بھی معاذ اللہ ہاتھ سے جائے گی, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور باست حضرت مسیح کے بعد ہے, اور جب ابھی تک مسیح بھی نہیں آیا تو پھر اسلام کیوں کر سچا ہوگا؟ سوچو اور غور کرو کہ تمہاری ذرا سی ٹھوکر کا اثر کہاں تک پہنچتا ہے. سنو, اصل حقیقت یہی ہے اور سچا فیصلہ وہی ہے جو حضرت مسیح نے کر دیا تھا. اس سے منہ پھیرنا اچھا نہیں ہے. فصلوا علی الذکر ان کنتم لا تعلمون, الانبیاء آیت 8. غرض, انبیاء علیہ السلام کو اپنی تبلیغ کے راہ میں بہت سے مشکلات ہوتی ہیں, اور ان کے مسائل میں سے یہ بھی بڑی مصیبت ہے کہ جس قدر دیر نبی کی کامیابی میں ہوگی اسی قدر ہم و غم اس کا بڑھے گا. میں ان مشکلات سے الگ نہیں ہو سکتا, کیونکہ خدا تعالیٰ نے سلسلے کو بھی منہاج نبوت پر قائم کیا. فرمایا ہماری جماعت کے لیے بھی اسی قسم کی مشکلات ہیں جیسے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت مسلمانوں کو پیش آئے تھے. چنانچہ نئی اور سب سے پہلی مصیبت تو یہی ہے کہ جب کوئی شخص اس جماعت میں داخل ہوتا ہے تو مان دوست رشتہ دار اور برادری الگ ہو جاتی ہے, یہاں تک کہ بعض اوقات ماں باپ اور بھائی بہن بھی دشمن ہو جاتے ہیں, السلام علیکم تک کے روادار نہیں رہتے اور جنازہ پڑھنا نہیں چاہتے. اس قسم کی بہت سی مشکلات پیش آتی ہیں. میں جانتا ہوں کہ بعض کمزور طبیعت کے آدمی بھی ہوتے ہیں اور ایسی مشکلات پر وہ گھبرا جاتے ہیں, لیکن یاد رکھو اس قسم کے مشکلات کا آنا ضروری ہے. تم انبیاء اور رسل سے زیادہ نہیں ہو, ان پر اس قسم کی مشکلات اور مصائب آئیں, اور یہ اس لیے آتی ہیں کہ خدا تعالیٰ پر ایمان قوی ہو اور پاک تبدیلی کا موقع ملے. دعاؤں میں لگے رہو, پس یہ ضروری ہے کہ تم انبیاء اور رسل کی پیروی کرو اور صبر کے طریق کو اختیار کرو, تمہارا کچھ بھی نقصان نہیں ہوتا. وہ دوست جو تمہیں قبول حق کی وجہ سے چھوڑتا ہے وہ سچا دوست نہیں ہے, ورنہ چاہیے تھا کہ تمہارے ساتھ ہوتا. تمہیں چاہیے کہ وہ لوگ جو معاذ اس وجہ سے تمہیں چھوڑتے اور تم سے الگ ہوتے ہیں کہ تم نے خدا تعالیٰ کے قائم کردہ سلسلے میں شمولیت اختیار کر لی ہے, ان سے دنگا یا فساد مت کرو, بلکہ ان کے لیے غائبانہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی وہ بصیرت اور معرفت عطا کرے جو اس نے اپنے فضل سے تمہیں دی ہے. تم اپنے پاک نمونہ
اور عمدہ چال چلن سے ثابت کر کے دکھاؤ کہ تم نے اچھی رائے اختیار کی ہے. دیکھو میں اس امر کے لیے مامور ہوں کہ تمہیں بار بار ہدایت کروں کہ ہر قسم کے فساد اور ہنگامے کی جگہوں سے بچتے رہو اور گالیاں سن کر بھی صبر کرو. بدی کا جواب نیکی سے دو اور کوئی فساد کرنے پر آمادہ ہو تو بہتر ہے کہ تم ایسی جگہ سے کھسک جاؤ اور نرمی سے جواب دو. بارہا ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص بڑے جوش سے مخالفت کرتا ہے اور مخالفت میں وہ طریق اختیار کرتا ہے جو مفسدانہ طریق ہو, جس سے سننے والوں میں اشتعال کی تاریخ ہو, لیکن جب سامنے سے نرم جواب ملتا ہے اور گالیوں کا مقابلہ نہیں کیا جاتا تو خود اسے شرم آ جاتی ہے اور وہ اپنی حرکت پر نادم اور پشیمان ہونے لگتا ہے. میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ صبر کو ہاتھ سے نہ دو. صبر کا ہتھیار ایسا ہے کہ توپوں سے وہ کام نہیں نکلتا جو صبر سے نکلتا ہے. صبر ہی ہے جو دلوں کو فتح کر لیتا ہے. یقین یاد رکھو کہ مجھے بہت ہی رنج ہوتا ہے جب میں یہ سنتا ہوں کہ فلاں شخص ایک جماعت کا ہو کر کسی سے لڑا ہے. اس طریق کو میں ہرگز پسند نہیں کرتا, خواہ اور خدا تعالیٰ بھی نہیں چاہتا کہ وہ جماعت جو دنیا میں ایک نمونہ ٹھہرے گی وہ ایسی رائے اختیار کرے جو تقویٰ کی راہ نہیں ہے. بلکہ میں تمہیں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جہاں تک اس امر کی تائید کرتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک جماعت میں ہو کر صبر اور برداشت سے کام نہیں لیتا تو وہ یاد رکھے کہ وہ جماعت میں داخل نہیں ہے. نہایت کار اشتعال اور جوش کی یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ مجھے گندی گالیاں دی جاتی ہیں, کہ اس معاملہ کو خدا کے سپرد کر دو, تم اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے, میرا معاملہ خدا پر چھوڑ دو. تم ان گالیوں کو سن کر بھی صبر اور برداشت سے کام لو. تمہیں کیا معلوم ہے کہ میں ان لوگوں سے کس قدر گالیاں سنتا ہوں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ گندی گالیوں سے بھرے ہوئے خطوط آتے ہیں اور کھلے کارڈوں میں گالیاں دی جاتی ہیں. بیرنگ خطوط آتے ہیں جن کا محصول بھی دینا پڑتا ہے, اور پھر جب پڑھتے ہیں تو گالیوں کا تمار ہوتا ہے. ایسی فوش گالیاں ہوتی ہیں کہ میں یقیناً جانتا ہوں کہ کسی پیغمبر کو بھی ایسی گالیاں نہیں دی گئی ہیں, اور میں اعتبار نہیں کرتا کہ ابو جہل میں بھی ایسی گالیوں کا مادہ ہو. لیکن یہ سب کو سننا پڑتا ہے. جب میں صبر کرتا ہوں تو تمہارا فرض ہے کہ تم بھی صبر کرو. درخت سے بڑھ کر تو شاخ نہیں ہوتی. تم دیکھو کہ یہ کب تک گالیاں دیں گے, آخر یہی تھک کر رہ جائیں گے. ان کی گالیاں, ان کی شرارتیں اور منصوبے مجھے ہرگز نہیں تھکا سکتے. اگر میں خدا تعالیٰ کی طرف سے نہ ہوتا تو بے شک میں ان گالیوں سے ڈر جاتا, لیکن میں یقیناً جانتا ہوں کہ مجھے خدا نے مامور کیا ہے. پھر میں ایسی خفی باتوں کی کیا پرواہ کروں. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ تم خود غور کرو کہ ان کی گالیوں نے کس کو نقصان پہنچایا ہے, ان کو یا مجھے. ان کی جماعت گھٹی ہے اور میری بڑی ہے. اگر یہ گالیاں کوئی روگ پیدا کر سکتی ہیں تو 200,000 سے زیادہ جماعت کس طرح پیدا ہو گئی. یہ لوگ ان میں سے ہی آئے ہیں یا کہیں اور سے. انہوں نے مجھ پر کفر کے فتوے لگائے, لیکن اس فتوے کفر کی کیا تاثیر ہوئی, جماعت بڑی. اگر یہ سلسلہ منصوبہ بازی سے چلایا گیا ہوتا تو ضرور تھا کہ اس فتوے کا اثر ہوتا, اور میری راہ میں وہ فتوے کفر بڑی بھاری روح پیدا کر دیتا. لیکن جو بات خدا تعالیٰ کی طرف سے ہو, انسان کا مقدور نہیں کہ اسے پامال کر سکے. جو کچھ منصوبہ میرے مخالف کیے جاتے ہیں, پہچان کرنے والوں کو حسرت ہوتی ہے. میں کھول کر کہتا ہوں کہ یہ لوگ جو میری مخالفت کرتے ہیں, ایک عظیم الشان دریا کے سامنے جو پورے زور سے آ رہا ہے اپنا ہاتھ کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ اس سے رک جاوے, مگر اس کا نتیجہ ظاہر ہے کہ وہ رک نہیں سکتا. یہ ان گالیوں سے روکنا چاہتے ہیں, مگر یاد رکھیں کہ کبھی نہیں رکے گا. کیا شریف آدمیوں کا کام ہے کہ گالیاں دے. میں ان مسلمانوں پر افسوس کرتا ہوں کہ یہ کس قسم کے مسلمان ہیں جو ایسے بے باکی سے زبان کھولتے ہیں. میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ایسی گندی گالیاں میں نے تو کبھی کسی چوڑے چمار سے بھی نہیں سنی ہیں جو ان مسلمان کہلانے والوں سے سنی ہیں. ان گالیوں میں یہ لوگ اپنی حالت کا اظہار کرتے ہیں اور اعتراف کرتے ہیں کہ وہ فاسق و فاجر ہیں. خدا تعالیٰ ان کی آنکھیں کھولے اور ان پر رحم کرے, آمین. ایسے گالیاں دینے والے خواہ کروڑوں خدا کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. یہ جانتے ہیں کہ ایک پیسہ کا کارڈ ہی ضائع ہوگا, مگر نہیں جانتے کہ اس پیسے کے نقصان کے ساتھ نام اعمال بھی سیاہ ہو جائے گا. پھر میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ گالیاں دی کیوں جاتی ہیں. کیا صرف اس لیے کہ میں کہتا ہوں کہ قرآن شریف کو نہ چھوڑو اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب نہ کرو. غضب کی بات ہے کہ قرآن شریف میں لکھا ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے اور پھر زمین پر نہیں آئیں گے, مگر یہ ماننے میں نہیں آتے اور اس عقیدہ مخالفت قرآن پر اٹھتے ہیں. اگر میں نہ آیا ہوتا اور خدا تعالیٰ نے ایک سلسلہ قائم نہ کیا ہوتا تو یہ جو کچھ چاہتے کہتے, کیونکہ ان کو بیدار کرنے والا اور آگاہ کرنے والا ان میں موجود نہ تھا. لیکن اب جب کہ خدا تعالیٰ نے مجھے معمور کر کے بھیجا ہے اور میں وہی ہوں جس کو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم قرار دیا ہے, تو پھر میرے فیصلے پر چونوں چرا کرنا ان کا حق نہیں تھا. طریق تقویٰ تو یہ تھا کہ میری باتوں کو سنتے اور غور کرتے, انکار کے لیے جلدی نہ کرتے. میں سچ سچ کہتا ہوں کہ میرے آنے کے بعد ان کا حق نہیں ہے کہ یہ زبان کھولیں, کیونکہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوں اور حکم ہو کر آیا ہوں. اس مقام پر پہنچ کر حضرت حجت اللہ مسیح موعود علیہ السلام کی آواز اور تقریر میں خاص جلال اور شوکت تھی, جس سے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, آپ کی عظمت جو آپ کے دل میں ہے معلوم ہوتی تھی. تقریر میں غیر معمولی زور تھا اور وہ پرزور دریا کی طرح نہیں ہو سکے کہ سسا کو قلم بد کر سکیں. تاہم جس قدر کوشش اور صحیح سے قلم بد ہوا اس کا خلاصہ یہ تھا کہ فرمایا, ابھی بہت زمانہ نہیں گزرا کہ مقلد غیر مقلدوں کی گالیاں کہ غیر مقلدوں کی غلطیاں نکالتے اور وہ ان کی غلطیاں ظاہر کرتے, اور اس طرح پر دوسرے فرقے آپس میں درندوں کی طرح لڑتے اور جھگڑتے تھے, ایک دوسرے کو کافر کہتے اور نجس بتاتے تھے. اگر کوئی تسلی کی راہ موجود تھی تو پھر اس قدر اختلاف اور تفرقہ ایک ہی قوم میں کیوں تھا؟ غلطیاں واقع ہو چکی تھیں اور لوگ حقیقت کے راہ سے دور جا پڑے تھے. ایسے اختلاف کے وقت ضرور تھا کہ خدا تعالیٰ خود فیصلہ کرتا, چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا اور ایک حکم ان میں بھیج دیا. اب بتاؤ کہ میں نے کیا زیادتی کی ہے یا کیا قرآن شریف سے کم کر دیا ہے جو میری مخالفت کے لیے اس کو جوش پیدا ہوا ہے. یہ سچ ہے کہ اس وحی کی بنا پر جو خدا تعالیٰ کی کامل اور مجید کتاب کی شرح میں ہے, میں نے کہا کہ مسیح مر گیا ہے, لیکن اس کی مخالفت کیوں کی جاتی ہے؟ کیوں یہ قرآن شریف کا غور سے نہیں پڑھتے؟ کیا ان کو شرم نہیں آتی ہے کہ یہ مسلمان کہلاتے ہیں, معاہد کہلاتے ہیں, آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل الانبیاء اور خیر البشر تسلیم کرتے ہیں, لیکن جب وہی لفظ توفی کا آپ پر آتا ہے تو اس کے معنی موت کرتے ہیں, اور جب مسیح پر آتا ہے تو زندہ جسم آسمان پر اٹھائے جاتے جانے کے کرتے ہیں. اور ان کی غیرت کو کیا ہوا؟ یہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کیوں روا رکھتے ہیں؟ کیا قرآن کریم میں نائدہم اور نتوفینہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں آیا, اور وہی لفظ مسیح کے لیے متوفی کا اور فلما توفیتنی میں آیا ہے؟ تو یہ کیا ہو گیا کہ ایک جگہ کچھ اور مانے اور ایک جگہ کچھ اور؟ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کمزور نبی سمجھا ہے جو انہیں زمین میں دفن کرتے ہیں اور مسیح کو آسمان پر چڑھاتے ہیں. اگر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوتی اور آپ کے جلال اور شوکت کے لیے غیرت ہے تو کیوں نہیں کہہ دیتے کہ وہ بھی زندہ آسمان پر اٹھائے گئے ہیں؟ تب میں بھی سمجھ لیتا کہ یہ مسیح کی خصوصیت نہیں ٹھہراتے, مگر موجودہ حالت میں میرا دل گوارا نہیں کر سکتا کہ میں قرآن شریف کے ایسے معنی کروں جو خود قرآن شریف اور لغت اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کے خلاف ہوں اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حد کے شان کا باعث ہوں. میں سچ کہتا ہوں کہ جس شخص نے یہ لکھا ہے کہ جو شخص یہ کہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نہیں وہ کافر ہے, وہ سچ کہتا ہے. اس خصوصیت کے پیدا کرنے کا یہ نتیجہ ہے کہ 30 لاکھ مرتد ہو گئے. خدا کے واسطے اس قدر ظلم نہ کرو کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور رتبہ کو گھٹا دیا جاوے, جو اس عقیدے سے برابر گھٹتی ہے کہ وہ تو زمین میں دفن کیا گئے اور مسیح آسمان پر اٹھایا گیا. مسیح ہرگز زندہ نہیں رہا, وہ مر گیا, جیسا کہ خدا تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ یا عیسیٰ انی متوفیک, اور خود مسیح نے اقرار کر لیا فلما توفیتنی. میں پھر کہتا ہوں کہ عیسائیوں کو اعتراض کا موقع نہ دو, میری باتوں کو سنو اور غور سے سنو اور پھر اپنی جگہ پر جا کر سوچو. ملفوظات حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام, 3 ستمبر 1904 بمقام لاہور. حضرت اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی تیسری تقریر جو حضور نے 12,000 سے زائد آدمیوں کے مجمع میں حاضرین کی بے حد خواہش سے کی. فرمایا, میں آپ سب صاحبوں کا شکر کرتا ہوں کہ آپ نے نہایت صبر اور خاموشی کے ساتھ میرے لیکچر کو سنا. میں ایک مسافر آدمی ہوں اور کل صبح انشاءاللہ چلا جاؤں گا, لیکن میں اس شکر اور خوشی کو ساتھ لے جاؤں گا اور یاد رکھوں گا کہ باوجود اختلاف رائے کے کہ جس کی وجہ سے عموماً جوش پیدا ہوتا ہے, آپ نے نیکی اور نیک اخلاقی اور آہستگی سے میرے مضمون کو سنا. میں یہ جانتا ہوں
اور خود محسوس کرتا ہوں کہ مدت کے خیالات کو چھوڑنا سہل اور آسان نہیں ہوتا، خواہ وہ کتنے ہی غلط کیوں نہ ہوں۔ یہ محض اللہ تعالیٰ کے فضل پر موقوف ہے کہ انسان اپنے اندر علمی یا عملی تبدیلی کر سکے، لیکن جو اخلاق آپ نے دکھائے ہیں وہ نہایت ہی قابل تعریف ہیں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے عام طور پر یہ اجتماعی رنگ دکھایا ہے، وہ ایسا وقت اور زمانہ بھی لاوے کہ دلوں میں بھی اتحاد اور اجتماع ہو۔ اس ملک کو تفرقہ نے بہت نقصان پہنچایا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ اس ملک کے ہندوؤں اور مسلمانوں میں بہت بڑا اتحاد اور اتفاق تھا، اور باوجود اختلاف مذاہب بھی ان میں قابل قدر میل ملاپ تھا، مگر اس زمانے میں فرق آ گیا، اور خدا کرے کہ یہ دور ہو جائے۔ یاد رکھو کہ یہ تنگ دلی اور تنگ ظرفی کا نشان ہے کہ انسان اختلاف شریعت و مذہب کی وجہ سے اخلاق کو بھی چھوڑ دے۔ اختلاف رائے اور چیز ہے اور اخلاق اور، یہ انسانی اخلاق کی خوبی اور کمال ہے کہ باوجود اختلاف رائے کے اخلاقی کمزوری نہ دکھائے۔ آج کے جلسے نے مجھے ایک تازہ امید دلائی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنا فضل کرے تو یہ میل جول ترقی کرے گا۔ میں خوف جانتا ہوں کہ جب تک طبیعت میں یہ استعداد نہیں ہوتی کہ کوئی شخص صبر اور خوش خلقی سے ایک مخالف رائے کو سن سکے، وہ ایسی رائے کو سن کر چپ نہیں رہ سکتا۔ اسی لیے یہ خاموشی اور صبر مجھے امید دلاتا ہے کہ اچھے نتیجے پیدا ہوں گے۔ یہ بھی خوبی کی بات ہے کہ جب مخالف رائے کو سنیں تو فوراً جواب دینے کو تیار نہ ہو جائے، کیونکہ یہ تو ماز ہار جیت کی خواہش ہوگی، لیکن اس رائے کے صحیح نتیجے پر پہنچنے کے لیے اس پر صبر سے فکر کرنا چاہیے۔ اس سے علم و حکمت پیدا ہوتی ہے، اور علم و حکمت ایسا خزانہ ہے جو تمام دولتوں سے اشرف ہے۔ دنیا کی تمام دولتوں کو فنا ہے، لیکن علم و حکمت کو فنا نہیں ہے۔ پس جو جلدی نہیں کرتا بلکہ فکر کرتا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ، اگر میں غلطی پر ہوں تو مجھے بصیرت اور معرفت عطا کر، وہ اس حکمت کے خزانے کو محفوظ رکھتا ہے۔ پس میں چاہتا ہوں کہ آپ صاحبان اس خزانے کے حاصل کرنے اور محفوظ رکھنے کی کوشش کریں۔ میں آپ صاحبوں کی خدمت میں ادب اور عز اور تواضع سے عرض کرتا ہوں کہ یہ جو کچھ سنایا گیا ہے آپ اس پر توجہ کریں تاکہ میری محنت ضائع نہ ہو۔ جو کچھ میری قلم سے نکلا ہے اور میرے دوست مولوی عبد الکریم صاحب نے پڑھا ہے، میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ کسی کے دل آزاری یا استخفاف مذہب کے نیت سے نہیں لکھا، بلکہ خدا گواہ ہے، اور اس سے بہتر کون گواہ ہو سکتا ہے کہ میں نے سچے دل سے لکھا ہے اور بنی نوع انسان کی ہمدردی کے لیے لکھا ہے۔ اور میں جانتا ہوں کہ سخن کس دل بروں آیت نشینت لاجرم بر دل، کیونکہ فرصت بہت کم ہے، ممکن ہے کہ بعض نے نہ سنا ہو، اس لیے ہم نے چھپوا دیا ہے، اور بشرطے گنجائش مل سکتا ہے۔ بس اس کو پڑھ کر توجہ کریں اور مذہبی مخالفت کو عام مخالفت کا ذریعہ نہ بناویں۔ مذہب تو اس لیے ہوتا ہے کہ اخلاق وسیع ہوں، جیسے خدا تعالیٰ کے اخلاق وسیع ہیں، کوئی ہزاروں گالیاں اسے دے وہ اس پر پتھر نہیں برسا دیتا۔ بس اسی طرح حقیقی مذہب والا تنگ ظرف نہیں ہو سکتا، تنگ ظرف خواہ ہندو یا مسلمان یا عیسائی، وہ دوسرے بزرگوں کو بھی بدنام کرتا ہے۔ میں اسے منع نہیں کرتا کہ اختلاف مذہب بیان نہ کرو، بے شک نیک نیتی سے اختلاف بیان کرو، مگر اس میں تعصب اور کینے کا رنگ نہ ہو۔ ہندوؤں اور مسلمانوں کے تعلقات دو چار سال سے نہیں بلکہ سدہا سال سے چلے آتے ہیں، اس لیے خدا کرے کہ بہت سے دلوں میں جوش ڈال دے کہ جو ان تعلقات کو دور نہ ہونے دیں۔ یہ بھی یاد رکھو کہ مذہب صرف قیل و قال کا نام نہیں، بلکہ جب تک عملی حالت نہ ہو کچھ نہیں۔ خدا اس کو پسند نہیں کرتا۔ جس قدر بزرگ اسلام میں یہ ہندوؤں میں اوتار وغیرہ گزرے ہیں، ان کے حالات سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے عمل سے ان سچائیوں کو جن کا وہ باز کرتے تھے ثابت کر دکھایا ہے۔ قرآن شریف میں بھی یہی تعلیم ہے، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، المائدہ آیت 106۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے اپنے آپ کو درست کرو۔ جس شخص کے اندر خود روشنی اور نور نہیں ہے، وہ اگر زبان سے کام لے گا تو وہ مذہب کو بچوں کا کھیل بنا دے گا، اور حقیقت میں ایسے ہی مسلموں سے ملک کو نقصان پہنچا ہے۔ ان کی زبان پر تو منطق اور فلسفہ جاری رہتا ہے، مگر اندر خالی ہوتا ہے۔ خدا تعالیٰ جانتا ہے کہ میں نہایت خیر خواہی سے کہہ رہا ہوں، خواہ کوئی میری باتوں کو نیک زنی سے سنیں یا بدزنی سے، مگر میں کہوں گا کہ جو شخص مسلح بننا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ پہلے خود روشن ہو اور اپنی اصلاح کرے. دیکھو یہ سورج جو روشن ہے پہلے اس نے خود روشنی حاصل کی ہے. میں یقیناً سمجھتا ہوں کہ ہر ایک قوم کے معلم نے یہی تعلیم دی ہے, لیکن اب دوسرے پر لازم مشکل ہو گیا ہے. بس جو چاہتا ہے کہ قوم کی اصلاح کرے اور خیر خائی کرے وہ اس کو اپنی اصلاح سے شروع کرے. قدیم زمانے کے رشی اور اوتار جنگلوں اور بنوں میں جا کر اپنی اصلاح کیوں کرتے تھے؟ وہ آج کل کے لیکچراروں کی طرح زبان نہ کھولتے تھے جب تک خود عمل نہ کر لیتے تھے. یہی خدا تعالیٰ سے قرب اور محبت کی راہ ہے. جو شخص دل میں کچھ نہیں رکھتا اس کا بیان کرنا پرنالے کے پانی کی طرح ہے جو جھگڑے پیدا کرتا ہے, اور جو نور معرفت اور عمل سے بھر کر بولتا ہے وہ بارش کی طرح ہے جو رحمت سمجھی جاتی ہے. اس وقت میرے نصیحت یاد رکھیں, آج کے بعد آپ مجھے یہاں نہ دیکھیں گے, اور میں نہیں جانتا کہ پھر موقع ہو یا نہ ہو, لیکن ان تفریقوں کو مٹانے کی کوشش کرو. میری نسبت خواب کا کچھ خیال ہو, لیکن یہ سمجھ کر کہ مرد بایت کا گیرد اندر گوش, در نوشتست پند بر دیوار. میری نصیحت پر عمل کرو. جو شخص خود زہر کھا چکا ہے وہ دوسروں کے زہر کا کیا علاج کرے گا؟ اگر علاج کرتا ہے تو خود بھی مرے گا اور دوسروں کا بھی علاج کرے گا, کیونکہ زہر اس میں اثر کر چکا ہے اور اس کے خواص کیونکہ قائم نہیں رہے اس لیے اس کا علاج بجائے مفید ہونے کے مضر ہوگا. غرض جس قدر تفرقہ بڑھتا جاتا ہے اس کا باعث وہی لوگ ہیں جنہوں نے زبانوں کو تیز کرنا ہی سیکھا ہے. یہ بھی یاد رکھو کہ میرا یہ مذہب نہیں کہ اسلام کے سوا سب مذاہب بالکل جھوٹے ہیں. میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ وہ خدا جو مخلوق کا خدا ہے وہ سب پر نظر رکھتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ وہ ایک ہی قوم کی پرواہ کرے اور دوسروں پر نظر نہ کرے. ہاں یہ سچ ہے کہ حاکم کے دورے کی طرح کبھی کسی قوم پر وقت آ جاتا ہے اور کبھی کسی پر. میں کسی کے لیے نہیں کہتا, خدا تعالیٰ نے مجھ پر ایسا ہی ظاہر کیا ہے کہ راجا رام چندر اور کرشن جی وغیرہ بھی خدا کے راست باز نبی تھے, راست باز بندے تھے اور اس سے سچا تعلق رکھتے تھے. میں اس شخص سے بیزار ہوں جو ان کے نندیا یا توہین کرتا ہے. اس کی مثال کنویں کے مینڈک کسی ہے جو سمندر کی وسعت سے ناواقف ہے. جہاں تک ان لوگوں کے صحیح سوانے معلوم ہوتے ہیں اسے پایا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے خدا تعالیٰ کی راہ میں مجاہدات کیے اور کوشش کی کہ اس راہ کو پائیں جو خدا تعالیٰ تک پہنچنے کی حقیقی راہ ہے. پس جس شخص کا یہ مذہب ہو کہ وہ راس باز نہ تھے, وہ قرآن شریف کے خلاف کہتا ہے, کیونکہ اس میں فرمایا ہے وہ من امتن اللہ خلا فیہا نذیر, سورہ فاطر آیت 25. یعنی کوئی قوم اور امت ایسے نہیں گزری جس میں کوئی نذیر نہ آیا ہو. میں بابا نانک صاحب کو بھی خدا پرست سمجھتا ہوں اور کبھی پسند نہیں کرتا کہ ان کو برا کہا جائے. میں ان کو ان لوگوں میں سے سمجھتا ہوں جن کے دل میں خدا تعالیٰ اپنی محبت آپ بٹھا دیتا ہے. بس ان لوگوں کی پیروی کرو اور دل کو روشن کرو, پھر دوسروں کی اصلاح کے لیے زبان کھولو. اس ملک کی شائستگی اور خوش قسمتی کا زمانہ تب آئے گا جب نری زبان نہ ہوگی بلکہ دل پر دار و مدار ہوگا. بس اپنے تعلقات خدا تعالیٰ سے زیادہ کرو. یہی تعلیم سب نبیوں نے دی ہے اور یہی میری نصیحت ہے. اگر درخانہ کا سس حرف بس. 17 اکتوبر 1904 بمقام قادیان بعد از نماز مغرب. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ نشین پر جلوہ فروز ہو کر ارشاد فرمایا کہ میرے سر کی حالت آج بھی اچھی نہیں, چکر آ رہا ہے. جب جماعت کا وقت آتا ہے تو اس وقت خیال گزرتا ہے کہ سب جماعت ہوگی اور میں شامل نہ ہوں گا اور افسوس ہوتا ہے, اس لیے افتاں خیزاں چلا آتا ہوں. چند اصحاب اپنے مستورات کے علاج کے لیے لاہور تشریف لے گئے ہوئے تھے اور انجام کار معلوم ہوا کہ مس ڈاکٹروں کے علاج سے کوئی فرق مرض میں معلوم نہیں ہوتا. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, کیونکہ یہ لوگ متدین نظر نہیں آتے اس لیے خطرہ ہے کہ کوئی آٹو لیے بڑھ جاوے, ان کو کہہ دو کہ چلے آویں. شافی اللہ تعالیٰ ہی ہے. دائیوں کا دستور ہوتا ہے کہ ماز روپیہ بٹورنے کی خاطر وہ مرض کو بڑھاتی جاتی ہیں. قادیان کی آب و ہوا لاہور کے نسبت بہت عمدہ ہے, اس سے ان کو فائدہ ہوگا. ہم یہ اس لیے کہتے ہیں کہ جو بات دل میں آوے اسے مخفی رکھی جاوے تو یہ ایک قسم کی خیانت ہے. عورتوں کے بعض امراض اس قسم کے ہوتے ہیں کہ ان کے علاج کے لیے کھلی ہوا کی ضرورت ہوتی ہے. اس لیے بعض رؤساء میں جو اشد درجے کا پردہ رائج ہے میں اس کے خلاف ہوں. بعض عورتوں کو بعض وقت کھلی ہوا میں پھرانا چاہیے. دیکھو حضرت عائشہ صدیقہ رفع حاجت کے لیے باہر جایا کرتی تھیں، کیا پھر آج کل کے رؤساء کی عورتیں ان سے بڑھ کر ہیں؟ اس موقع پر حضرت حکیم مولانا نور الدین صاحب نے فرمایا کہ تجربے سے معلوم ہوا ہے کہ مراق کے تین علاج ہیں، اول چلنا پھرنا، دوسرے بیکار نہ رہنا، کسی نہ کسی شغل میں مصروف رہنا، تیسرے ہنگ اور افسنتین کا استعمال۔ حصول اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ کے فضل کی ضرورت ہے، اور قرآن شریف اور تورات سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ بہت ضعیف تھیں اور ان کی کوئی اولاد نہ تھی، ان کی نسبت تورات میں لکھا ہے کہ خداوند نے کہا کہ میں نے اس کے رحم کو کھولا، بس خدا تعالیٰ ہی کھولے تو کھول سکتا ہے، مگر یاد رہے کہ اس تقریر سے دائیوں کے علاج کی حرمت نہ سمجھی جائے۔ 19 اکتوبر 1904 سیالکوٹ سے احمدی جماعت کی طرف سے دعوت کا پیغام آیا، حضور نے فرمایا کہ 3-4 روز کے بعد جواب دوں گا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام استخارے کے بعد روانگی کی تاریخ مقرر فرمائیں گے، 20 اکتوبر 1904 بوقت ظہر۔ ایک صاحب کی خاطر حضرت مولانا حکیم نور الدین صاحب نے ایک مسئلہ حضرت اقدس علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ ایک شخص ہیں جن کے پاس 20-22 ہزار کے قریب روپے موجود ہے، ایک سکھ ہے وہ ان کا روپیہ تجارت میں استعمال کرنا چاہتا ہے، اور ان کے اطمینان کے لیے اس نے تجویز کی ہے کہ یہ روپیہ بھی اپنے قبضے میں رکھیں، لیکن جس طرح وہ ہدایت کرے اسی طرح ہر ایک شے خرید کر جہاں کہے وہاں روانہ کریں، اور جو روپے آوے وہ امانت رہے۔ سال کے بعد وہ سکھ 2,600 روپے ان کو منافع کا دے دیا کرے گا۔ یہ اس غرض سے یہاں فتویٰ دریافت کرنے آئے ہیں کہ یہ روپیہ جو ان کو سال کے بعد ملے گا اگر سود نہ ہو تو شراکت کر لی جاوے۔ اس پر حضرت اقدس علیہ السلام نے فرمایا کیونکہ انہوں نے خود بھی کام کرنا ہے اور ان کی محنت کو دخل ہے اور وقت بھی صرف کریں گے، اس لیے ہر ایک شخص کی حیثیت کے لحاظ سے اس کے وقت اور محنت کی قیمت ادا ہوا کرتی ہے، 10-10 ہزار اور 10-10 لاکھ روپیہ لوگ اپنی محنت اور وقت کا معاوضہ لیتے ہیں، لہذا میرے نزدیک تو یہ روپیہ جو ان کو وہ دیتا ہے سود نہیں ہے، اور میں اس کے جواز کا فتویٰ دیتا ہوں۔ سود کا لفظ تو اس روپے پر درد کرتا ہے جو مفت بلا محنت کے صرف روپیہ کے معاوضے میں لیا جاتا ہے۔ اب اس ملک میں اکثر مسائل زیر و زبر ہو گئے ہیں، کل تجارتوں میں ایک نہ ایک حصہ سود کا موجود ہے، اس لیے اس وقت نئے اجتہاد کی ضرورت ہے۔ زور کی نماز سے پیشتر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ روپے جن کی تعداد غالباً 8 یا 10 ہوگی ایک مخلص مہاجر کو یہ کہہ کر دیے کہ چونکہ موسم سرما ہے آپ کو کپڑوں کی ضرورت ہوگی۔ اس مہاجر کی طرف سے کوئی سوال نہ تھا، خود حضور علیہ السلام نے ان کی ضرورت کو محسوس کر کے یہ رقم عطا کی، جس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ حضور کو مخلص خدام کی ضرورت کا کس قدر خیال ہے۔ گناہوں سے معصوم انبیاء ہیں، لیکن دوسرے لوگ توبہ و استغفار کے ذریعے سے ان سے مشابہت پیدا کر لیتے ہیں۔ 21 اکتوبر 1904 ایک صاحب کے رشتہ دار کسی وجہ سے قید ہو گئے تھے، ان کے ذکر پر حضرت مولانا حکیم نور الدین صاحب نے عرض کی کہ میں نے ان سے یہ کہا ہے کہ اسے خود استغفار کی تاکید کی جاوے۔ اس پر حضرت اقدس علیہ السلام نے فرمایا بعض لوگ جو استغفار کے لائق ہیں وہ تو استغفار کرتے ہیں، اور دوسروں کو معاذ خدا تعالیٰ کی رحمت سے بھی رہائی مل جایا کرتی ہے، جن کی طبیعت میں کجی ہے ان کے لیے اس کی رحمت وسیع ہے۔ ایک دفعہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نے دریافت کیا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے کبھی فارسی زبان میں بھی کلام کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا ہاں، ایک دفعہ یہ فکر الہام ہوا تھا، این مست خاک را گر نہ بخشم چکنم۔ روس اور جاپان کی جنگ کے ذکر میں حضرت مولانا حکیم نور الدین صاحب نے بیان کیا کہ اس قدر خونخوار جنگ ہے کہ ہزاروں آدمی ہلاک ہو رہے ہیں، حالانکہ دونوں سلطنتوں کا مذہب ایسا ہے جس کی روح سے اس جنگ کی مطلق نوبت ہی نہ آنی چاہیے۔ جاپان کا مذہب بدھ ہے اور اس کے روح سے ایک چونٹی کا مارنا بھی گناہ ہے۔ روس عیسائی ہے اور ان کو چاہیے کہ مسیح کی تعلیم کے بموجب اگر جاپان ایک مقام پر قبضہ کرے تو دوسرا مقام خود اس کے حوالے کر دیں۔ آج 3 عیسائی حضرت مسیح موعود علیہ السلام، ایک نوجوان تھے جو ایک صاحب کے بچے تھے، اور باقی میں سے ایک صاحب ڈاکٹر تھے جو کہ ضعیف علوم تھے، اور ایک قاضی صاحب پشاوری جوان مرد تھے۔ ایک صاحب ان میں سے وہ تھے جنہوں نے تاخیر کے مذاہب کی بنا پر نیاز مندانہ طور پر حضرت اقدس سے کسی زمانے میں خط و کتابت کی تھی۔ جس کی وجہ سے ان کو کمال شوق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کا تھا. خانقاہوں میں سے ایک مشہور خانقاہ ہے جہاں اکثر لوگ مشرکانہ عقائد کے بنا پر زیارت وغیرہ کے لیے جاتے ہیں. وہاں کے نسبت ایک عیسائی صاحب نے ذکر کیا کہ جلندھر کے ضلع کے لوگوں کے لیے وہ یہ کیا کرتے ہیں کہ ایک سفید کبوتر کی ٹانگیں کمزور کر کے قبر پر بٹھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صاحب مزار کی روح اس میں حلول کر رہی ہے. اس پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ کبوتر پیچھا نہیں چھوڑتا. اس کے بعد حضرت اقدس اور عیسائی صاحبوں میں زائل کی گفتگو ہوئی جس میں اثر روح سخن ڈاکٹر صاحب کی طرف ہی تھا. حضرت اقدس ادھر آپ کا آنا کس تقریب پر ہوا؟ ڈاکٹر صاحب صرف زیارت کی غرض سے کیونکہ ایک عرصہ سے شوق تھا. حضرت اقدس مگر تاہم ایسی کون سی تقریب ہوئی کہ آپ ادھر آ گئے؟ ڈاکٹر صاحب میں نے رخصت لی تھی اور بال بچوں کو لے کر آیا تھا, وہ لاہور میں ہیں اور خود ادھر آیا ہوں. بڑا باعث رخصت کا آپ کی ملاقات ہی تھی. حضرت اقدس اب رخصت کے کتنے دن باقی ہیں؟ مفتی صاحب حساب کر کے 17 دن باقی ہیں. حضرت اقدس تو اب آپ کو یہ ایام یہاں ہمارے پاس ہی گزارنے چاہیے. حکیم نور الدین صاحب یہ تو آج ہی رخصت ہوتے تھے مگر رات کو میں نے رکھ لیا ہے. حضرت اقدس جب رخصت ہمارے لیے لی تو پھر رخصت کے ایام ہمارے پاس گزارنے چاہیے. عیسائی قاضی صاحب اتنی فرصت نہیں, زیارت مقصود تھی سو ہو گئی. حضرت اقدس ڈاکٹر صاحب کو مخاطب کر کے اب پھر کیا صلاح ہے, کتنے دن رہو گے؟ عیسائی قاضی صاحب نے پھر جلدی جانے کا ارادہ ظاہر کیا. اس پر حضرت اقدس نے فرمایا یہ مہمانداری کے ادب کے خلاف ہے اور آپ کے ارادے کے بھی برخلاف ہے کہ اس قدر جلدی کی جاوے. میرا ارادہ جمعرات کو سیالکوٹ جانے کا ہے, تب تک رہیں پھر اکٹھے چلیں گے.